یا شہید کربلا پر یاد ہے نور چشمِ فاطمہ فریاد ہے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ ہے فیضان صحابہ و اہل بیت. آج ہمارا موضوع ہے خلیفہ سوم حضرت سیدنا ذوالنورین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ مبارک ہستی کے جن کے لیے محبوب کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی دو شہزادیاں انہیں عطا فرمائی, ان کے نکاح میں دی, اور بڑے ہی زبردست طبیعت کے مالک, بہت ہی سخاوت کا دریا آپ کے گھر سے ہر دم بہتا رہتا تھا. اسلام کی خاطر بڑی قربانیاں, اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عظیم و شان ساتھیوں میں سے ایک ساتھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم سیرت پر انشاءاللہ آج مدنی پھول لیں گے. آئیے چلتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے, سلسلے کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں. نعت شریف بھی سنائیں گے. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ حاجی محمد آصف اتاری موجود ہیں, قاری صاحب قلعہ موجود ہیں. انشاءاللہ تلاوت کلام پاک سے باقاعدہ سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإن آمنوا بمثل ما وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع. صدق الله العظيم.
سبحان اللہ, ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک شان آج ہم نے سنی ہے, تلاوت کلام پاک بھی ہم نے سنی. جزاک اللہ خیرہ قاری صاحب. مفتی حسان صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دو شہزادیاں نکاح میں عطا فرمائی. آج کل کا جو ہمارا عرف ہے, اس میں جو داماد ہوتا ہے اس کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اس اعتبار سے حضرت عثمان غنی کو اہل بیت میں شمار کیا جائے گا, یا ویسے ہی مطلب اہل بیت میں عرف کے طور پر کہا جا سکتا ہے گھر کا آدمی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد ہیں وہ شامل ہیں.
صحیح.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات شامل ہیں, اور اعزاز کے ساتھ خصوصی طور پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل فرمایا. جب آیت مبارکہ نازل ہوئی, آیت تطہیر, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا کائنات مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسنین کریمین کو, سیدنا امام حسن سیدنا امام حسین کو اپنی چادر کے اندر لیا اور فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی, کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. تو حضرت علی کو تو شامل فرمایا اہل بیت اطہار میں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ بڑا بلند ہے, عظیم ہے, لیکن اہل بیت اطہار میں ان کو شامل نہیں کیا گیا. البتہ آپ کو بہت ساری جو فضیلتیں عطا کی گئیں اس میں سے کائنات کے اندر ایک خصوصیت وہ ہے کہ جو کسی اور کو ملی ہی نہیں, اور وہ یہ ہے کہ کسی نبی کی دو شہزادیاں یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے کسی کے نکاح میں آئیں تو وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام علیہم السلام آئے ہیں, ان کی جو بیٹیاں ہوئیں ان سے جن کے نکاح ہوئے تو کسی کو بھی یہ سعادت نہیں ملی. شارحین نے واضح طور پر یہ صراحت کی ہے کہ اگر یہ سعادت نصیب ہوئی تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی کہ ایک کے بعد ایک شہزادی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کے نکاح میں آئی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب دوسری شہزادی کا بھی انتقال ہوا تو فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے اسے عثمان کے نکاح کے اندر دے دیتا.
سبحان اللہ. تو اس اعتبار سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قریبی تعلق فرض سے بالکل متصل تعلق تھا,
یعنی کچھ اوپر جا کے تو ویسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نسب ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مل ہی جاتا ہے, اور بہت سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سے تعلق تھے.
صحیح. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے وضاحت اس کی فرمائی کہ کیا اس کا کانسیپٹ ہے. اہل بیت اطہار میں اور کن کن صحابہ یا صحابیات کو گنا جاتا ہے, خصوصاً امہات المومنین کے لیے کیا فرمائیں؟
یہ تو واضح ہے کہ امہات المومنین تو ویسے ہی اہل بیت میں سے ہیں, اور اس پر کئی دلائل موجود ہیں. خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بدر کا واقعہ ذکر فرمایا تو فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ, کہ جب آپ صبح ہی صبح اپنے گھر والوں کی طرف سے نکلے تو یہاں پر جو اہل بیت کا اطلاق کیا یہ بدر میں جب حضور علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے تو جس گھر سے نکلے تھے اس گھر کو اہل بیت کا گھر کہا, اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر تھا. تو یہ تو قرآن کی نص سے ثابت ہے, اور بھی اس پر دلائل موجود ہیں. تو ازواج مطہرات تو واضح طور پر حضور علیہ السلام کے اہل بیت کے اندر شامل ہیں, اس لیے کہ جو بیوی ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہی گھر کی فرد میں سے ہے. قرآن پاک میں حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے اہل بیت کے الفاظ استعمال ہوئے, یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت سے ان کو قرار دیا گیا.
صحیح. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نام آتا ہے تو خطیب صاحب پڑھتے ہیں کامل الحیاء والایمان, یہ بھی آپ کے اوصاف میں سے ایک ہے, اس وصف کی کیا وضاحت فرمائیں گے؟ یہ لقب کس وجہ سے مشہور ہے؟
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے مختلف القابات سے آپ کی شہرت بھی ہے, اور انہی اوصاف میں سے ایک وصف آپ کا کامل حیا والا, جس کو بیان کیا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی, چونکہ حدیث مبارک کے اندر اپنی زبان مبارک سے باقاعدہ ان کو گویا کہ کامل حیا کے ساتھ ان کی تعریف فرمائی
جی,
کہ یہ وہ ہیں کہ جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نہیں, ایک مرتبہ باغ کا واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں پر جو ہے وہ باغ میں تشریف فرما تھے, پانی چل رہا تھا تو کنارے پر بیٹھے تھے اور پاؤں مبارک پانی میں رکھے ہوئے تھے.
اچھا.
اور ایک مرتبہ کا وہاں واقعہ ہے, اور ایک مرتبہ گھر پر بھی ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو دروازہ کھٹکھٹا اور پوچھا گیا تو ابو بکر تھے, تو فرمایا بلا لو, بلایا گیا, پھر دروازہ بجا تو حضرت عمر تھے, پھر بجا تو حضرت عثمان تھے. جب حضرت عثمان کا بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو, اور پھر آپ نے اپنی تہمت مبارکہ کو کچھ مزید جو ہے وہ اس کو آگے کیا اور سمیٹ لیا, اور پھر فرمایا ان کو بلاؤ. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نا ان کے جانے کے بعد کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابوبکر آئے, عمر آئے, آپ یوں ہی بیٹھے تھے, جب عثمان کہے تو آپ نے تو فرمایا میں اس بندے سے کیوں حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا.
اللہ اللہ اللہ.
تو اس سے ان کے خاص وصف ہیں, حسن و جمال کے اندر بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اپنی مثال ایک آپ ہی تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی اہلیہ ام کلثوم، ان سے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے شوہر عثمان غنی جو ہیں یہ تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام اور تمہارے والد محمد صلی اللہ علیہ وسلم شکل اور صورت میں بہت مشابہت رکھتے ہیں.
اچھا،
یعنی حسن کے اعتبار سے ان کی یہ ویسے ذوالنورین تو آپ کا لقب عام مشہور ہوا کہ دو شہزادیاں آپ کے نکاح میں آئیں تو آپ بھی نور والے بن گئے.
صحیح.
تو یہ ایک ایسی نسبت، ایک تعلق، یعنی نبی پاک علیہ السلام کی بیٹی کا نکاح میں آنا، وہ ان کو نور سے یاد کیا جاتا ہے.
صحیح.
اور آج تک علماء اس کو بیان کرتے ہوئے، اس وصف کو ذکر کرتے ہوئے، تو یہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی وہ نورانیت کہ یہ بھی نور والے بن گئے، تو آقا علیہ السلام کا نور کا عالم کیا ہوگا. تو حسن و جمال میں بھی یہ بہت انتہائی خوبصورت، یہاں تک کہ جب ان کا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا تو حضرت اسامہ کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے گھر پہ گوشت دے کر آؤ. وہ گئے، جب وہ واپسی آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اسامہ، کبھی تم نے ایسا میاں بیوی کا کوئی جوڑا دیکھا ہے؟ تو وہ کہنے لگے، میں نے آج تک ایسا جوڑا نہیں دیکھا، اتنے حسین یہ دونوں ہیں.
اللہ اللہ.
یہ واقعہ علماء لکھتے ہیں یا تو اس وقت کا ہے جب یا اسامہ بہت کم عمر کے ہوں گے،
جی،
یا واقعہ اس وقت ہے جب ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا. یہ اس وقت کا یہ واقعہ ہے.
سبحان اللہ، آپ نے بہت اچھے انداز میں اس کو مزید واضح بھی کر دیا.
جی جی. تو کہا یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے پھر ان کو گھر پہ بھیجا اور پھر ان سے بعد میں پوچھا بھی. تو ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بہت حسین و جمیل تھی، خوبصورت تھی، اور ان کے شوہر بھی، اور نبی پاک علیہ السلام ان کو خود کہتے کہ تمہارے شوہر وہ ان سے شکل و صورت میں مشابہت رکھتے ہیں، اور ان کے لیے کہا جاتا کہ ایسے میاں بیوی خوبصورت کوئی نہیں ہے.
خطبے کی بات ہوئی مفتی صاحب،
جی،
خطبے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان تعالیٰ علیہ کا یہ خاصا ہے، یہ آپ کی ایک سمجھیے یکتائی ہے کہ آپ نے جس انداز سے بزرگوں کو خطبے میں بیان کیا ہے اور ایسے ایسے القابات سے، یہ اور کہیں پر کم دکھائی دیتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس طرح سے چاروں خلفاء کا ذکر کیا ہے، پھر حسنین پاک کا، پھر اہل بیت کا، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے جو القابات آپ نے ذکر کیے ہیں، ہر جمعے کو ایک محبت میں اضافہ گویا محسوس ہوتا ہے کہ ہو رہا ہے. فلزت کبھی دکھائی لمبیا صلوات اللہ تعالیٰ علیہا وبنیہا، یہ سارے القابات اور ان کو بار بار دہراتے رہنا اور اس کو اس انداز میں بیان کرنے میں اعلیٰ حضرت کی کیا حکمت ہے؟
کہتے ہیں نا، عاشق کا کلام سنے تو اس کے سننے والے کے دل میں بھی عشق پیدا ہو جاتا ہے.
بے شک.
اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ کی ذات ہی ایسی تھی، وہ کلام کریں، وہ اشعار لکھیں یا فتاوی لکھیں،
صحیح،
عقائد بھی دل میں اتارتے جاتے ہیں،
اللہ
عشق بھی اتارتے جاتے ہیں.
سبحان اللہ.
تو کس کس انداز میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے اس کے اندر عشق بھی اشعار میں،
بے شک،
اس کے اندر عقائد بھی ہیں.
بے شک.
اچھا، وہ شاعری کے پیچھے پورے قرآن اور حدیث کی ارشادات ہیں.
بالکل.
اور اسی کے اندر آپ نے شاعری، تو خطبے کے اندر بھی آپ کا
یہ خطبے میں بھی یہ چیز ہے،
یعنی جو جس کا وصف ہے، جو جس کا مقام مرتبہ،
واقعی
پھر جس طرح اس کے بارے میں حدیثوں میں، روایات میں، یا آج تک خلفن سلفن چلتا ہوا آ رہا ہے، تو آپ ان اوصاف کا تذکرہ کرتے ہیں. یہ صرف نہ ایک عربی خطبہ، یہ تو ایک ہم خطبہ جمعے میں سنتے ہیں. اگر ہم اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ کے فتاوی جات پڑھیں یا تحریرات پڑھیں، تو آپ جو ابتدا میں خطبہ کرتے ہیں نا، اس کے اندر ہی گویا کہ جو کچھ ہونا ہے وہ بیان کر دیتے ہیں. اس کے حوالے سے کافی کچھ اسی میں، یہاں تک کہ کئی اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ کا یعنی خطبے ایسے ہیں، بلکہ
ہو سکتا ہے ناظرین یہ سمجھ رہا ہو یا یہ جمعے کے خطبے کی بات ہو رہی ہے.
نہیں نہیں،
یہاں کون سا خطبہ مراد ہے جو آپ کتاب کی بات کر رہے ہیں؟
کتاب کے شروع کے اندر جو خطبہ حمد کے لیے لکھا جاتا ہے،
وہ اس کو بھی خطبہ کہتے ہیں.
اس کو بھی خطبہ کہتے ہیں. تو اس کے اندر ہی اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ کافی
اپنا موقف بیان کر دیتے
ہیں. وہ بھی موقف بھی بیان کر دیتے
ہیں. استحلال بولتے ہیں، برات استحلال،
یعنی حمد بھی بیان ہو گئی، نعت بھی ہو جاتی ہے خطبے کے ساتھ، اور اپنا موقف بھی ساتھ میں آ جاتا ہے.
اشارے دے دینا، یعنی
اشارے
بھی کتاب کے شروع کے اندر، مضمون کے شروع میں جو خطبہ لکھا جائے، اس میں وہ الفاظ استعمال کیے جائیں کہ جس سے اشارہ ہو جائے کہ کتاب کس موضوع پر ہے، اس کے اندر مضامین کیا ہے.
اور بعض اوقات تو اپنا موقف بھی بدلیل بیان فرما دیتے ہیں اعلیٰ،
تو اس کو برات استحلال کہا جائے.
وہ مفتی صاحب، وہ جو ہے کیا خطبے کے اندر پوری کتابوں کے سکے، کتابوں کے نام،
سند ہے آپ کی،
یعنی
وہ کون سی کتاب ہے؟
وہ تو فتاوی رضویہ کی ابتدا کے اندر ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اپنی سند بیان کی خطبے کے طور پر, تو اس میں بھی اور اس کے علاوہ جو خطبہ بیان کیا آپ نے, یعنی ایک کمال تو فقہ اعتبار سے ہے نا کہ فقہ کا جو خطبہ آپ نے بیان کیا تو اس میں تمام کی تمام کتابیں اور ان کے مصنفین کے نام اس انداز میں ذکر کیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بھی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام پیش کرنا, ان کی تعریف کرنا, یہ بھی اس کے اندر آ رہا ہے. اور دوسرا کمال کا خطبہ آپ نے اپنی کتاب الفضل البوہبی کے شروع کے اندر لکھا, اس میں آپ نے حدیث کا جو خطبہ بیان کیا تو حدیث مبارکہ کی جتنی اصطلاحات ہیں, حدیث صحیح, حدیث حسن, حدیث ضعیف, حدیث جو ہے وہ بعض اوقات معلل ہوتی ہے تو راوی کی قسمیں, کس اعتبار سے حدیث کی کتنی قسمیں بنتی ہیں, جتنی قسمیں اصول حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں, امام اہل سنت نے کمال انداز میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی اور الفاظ وہ استعمال کیے کہ جو حدیث کی اصطلاح کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں, تو وہ پڑھنے والے جب پڑھتے ہیں تو عقل
اہل علم کو اس میں بڑا ذوق ملتا ہے. اچھا خطبے کو خطبہ کیوں کہتے ہیں, خطبے کا مطلب کیا ہے؟ ہر جمعے خطبہ سنتے ہیں, نکاح سے پہلے بھی خطبہ ہوتا ہے, کتاب سے پہلے بھی ابھی بتایا مفتی صاحب نے خطبہ ہے, تو خطبے کا کیا مطلب؟
خطبے کا
خطبہ نکلا کس سے؟ خطاب سے نکلا؟
جی خطاب سے بھی نکلا ہے, اور اس کا جو ہے وہ خطبہ بھی, اس کو بعض لغتیں جو ہیں اس کے اعتبار سے پیغام کو بھی بولتے ہیں.
پیغام, اچھا.
تو چونکہ اس کے اندر ایک پیغام دیا جا رہا ہوتا ہے, ایک خطاب کیا جا رہا ہوتا ہے, اس لیے اس کو خطبہ یہ بولا جاتا ہے.
بعض لبرلز جو ہوتے ہیں, بعض جو تھوڑی سی آگے جا کر سوچنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ لوگ اس پہ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے عربی میں خطبہ پڑھتے ہو, اردو میں پڑھو, سمجھ کس کو آتی ہے؟ پوری دنیا میں ایک لینگویج میں خطبہ کیوں پڑھتے ہو؟ جس ملک کا جو زبان ہے اس میں پڑھو. تو کیا یہ جائز ہے کہ کسی اور زبان میں جمعے میں خطبہ پڑھیں, اور اس کے علاوہ عربی میں پڑھنے کی فائدہ کیا ہے؟
دیکھیں ویسے تو مکروہ ہے, یہ سنت متوارثہ کے خلاف ہے کسی اور زبان کے اندر خطبہ پڑھنا, عربی ہی میں خطبہ پڑھا جائے گا.
اچھا.
صحابہ اکرام علیہ رضوان کثیر ممالک کے اندر جا چکے تھے جہاں پر عربی سمجھنے والے موجود نہیں تھے, لیکن کہیں کسی سے منقول نہیں کہ انہوں نے کسی اور زبان کے اندر خطبہ دیا, وہ ہمیشہ عربی ہی کے اندر خطبہ دیا کرتے تھے. دوسری بات یہ کہ آپ لوگ کیوں دیتے ہیں عربی میں خطبہ, تو ویسے تو اس پر بہت ساری گفتگو کی جا سکتی ہے اور بیان کیا جا سکتا ہے, لیکن چونکہ موضوع ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کا, صحابہ کرام علیہم رضوان ہر معاملے کے اندر کوشش کیا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں, اتباع کریں, حتیٰ کہ وہ امور کے جو تشریعی امور نہیں ہوتے تھے, یعنی وہ کام کہ جو شریعت کے احکام سے تعلق نہیں رکھتے تھے, کوشش کرتے تھے کہ اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں. مثلا بسند حسن ایک حدیث مبارکہ مجموع الزوائد وغیرہ کے اندر موجود ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ ایک گھر کے گرد اونٹ گھما رہے تھے, تو کسی نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ, یعنی اتنے ذہین و فتین آپ ہیں اور آپ اس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں, تو آپ نے فرمایا لا ادری, مجھے معلوم نہیں, بس میں نے اتنا دیکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اس مقام پر اپنے اونٹ کو چکر لگا رہے تھے, تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا کو ادا کر رہا ہوں, یہ مجھے معلوم نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اس طرح کر رہے تھے. تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی وغیرہ نے لکھا کہ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو شرعی احکام نہیں ہوا کرتے تھے اس میں بھی حضور علیہ السلام کے طریقہ کار کو اختیار کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایک وصف یہ تھا کہ یہ ہر معاملے کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ادا کو ادا کرنے کی کوشش کرتے تھے. ایک مرتبہ مسجد کے دروازے پہ بیٹھ کے آپ نے گوشت تناول فرمایا اور پھر اس کے بعد نیا وضو نہیں کیا, اور نیا وضو کیے بغیر, کیونکہ وضو کی حاجت نہیں تھی, آپ نے نماز ادا کی اور وجہ یہ بیان کی کہ اس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت تناول فرمایا تھا اور تازہ وضو کیے بغیر آپ نے نماز ادا فرمائی تھی. اسی طرح آپ کا مشہور واقعہ جو امیر السنت نے بھی نقل فرمایا کہ آپ نے ایک مرتبہ وضو کیا, برتن منگوایا, اس کے بعد آپ مسکرائے اور آپ نے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ میں کیوں مسکرایا, وجہ بیان کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح وضو کیا تھا اور اس کے بعد آپ مسکرائے تھے, تو اس کو ادا کرنے کے لیے میں اس طرح کر رہا تھا. تو اب ہم عربی میں خطبہ کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے دیتے ہیں کہ یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہے, اور جہاں تک سمجھانے کی بات ہے تو یہ خواہ مخواہ کا اعتراض ہے, اور وہ اعتراض ہے کہ جو بس المعترض کالاعمی, اعتراض کرنے والا اندھے کی طرح ہوتا ہے, ایک مثال دی گئی کہ اعتراض جب بندہ کرتا ہے تو
کھل کے دیکھے تو سمجھ آ جائے،
اندھا ہوتا ہے اندھے کی طرح، کہ اسے معلوم نہیں ہے تو میں کیا کر رہا ہوں. لیکن آج کل کے جو لبرلز ہیں نا، یہ کاف تشبیہ کا کہلاتا ہے، مشابہت کا کہلاتا ہے، کہ اندھے سے مشابہت دی ہے کہ ایسا معترض جو اعتراض کرنے والا ہی اندھے کی طرح ہے. لیکن ان لبرلز کے لیے یہ کاف تاکید کا ہے، تشبیہ کا نہیں ہے، یہ واقعی اندھے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے
جو اسلام اور قرآن
کے اعتراضات
کرنے ہوتے ہیں، ایمان لایا انہی پر اعتراض کرے. تو یہ بات آپ کی درست ہے.
نہیں مسئلہ یہ نا، آپ یہ کہہ رہے ہیں سمجھانے کے لیے، تو بھائی آج کون سی ایسی مسجد ہے کہ جہاں پر جمعے کے خطبے سے پہلے بیان نہیں ہوتا؟ تو آپ کو اگر یہی تکلیف ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا، تو قبلہ آپ لوگوں کو ترغیب دلائیں کہ وہ جمعے میں امام صاحب کے بیان کے اندر پہنچ جایا کریں. آپ تو خود بیان کے اندر نہیں پہنچتے، پتہ نہیں جمعے کے اندر بھی پہنچتے نہیں پہنچتے.
آج یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب، کل یہ کہیں گے نماز میں بھی پھر تلاوت نہیں، ترجمہ پڑھو، پھر کہاں جائیں گے ہم؟
اس لیے اصل چیز یہ ہے کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، طریقہ کار ہے، صحابہ کرام علی مردوان کا طریقہ کار ہے، اسی کو اختیار کیا جا رہا ہے.
صحیح.
اور یہی ہمارے صحابہ کرام علی مردوان کا پیغام.
بات ختم ہو گئی، بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. مفتی صاحب بات چلی خطبے سے اور تھوڑی سی وضاحت بھی اس میں ہو گئی. آخری بات میں چاہوں گا آپ اس میں مدنی پھول دیں، خطبہ رضویہ جو اعلیٰ حضرت کا خطبہ لکھا ہوا ہے، جس میں شان بزرگوں کی بہت اچھے انداز میں بیان ہوئی ہے، اور جو تھوڑا بہت اہل علم حضرات ہیں، تھوڑی بہت عربی بھی جاننے والے جو ہے نا، وہ لذت لے رہے ہوتے ہیں اس سے، الفاظ سے. حضرت ابوبکر کا ذکر آتا ہے تو ایک زبردست انداز میں، حضرت عمر کا ذکر آتا ہے تو زبردست انداز میں، کنیتوں کے ساتھ، ابی حفص، عمر الخطاب، تو پھر اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو ذنورین، تو مجہزی، جیش العسرہ، یہ کر کے مطلب ان کی کئی اوصاف کو بیان کر کے پھر نام آتا ہے، پھر دیگر بزرگوں کا اہل بیت اطہار کا کمال انداز میں ذکر ہو رہا ہوتا ہے. ہر جمعے میں ایک انداز سے محفل سجی ہوئی ہوتی ہے. خطبہ رضویہ کو پڑھنے کے حوالے سے خطبہ اکرام کو کیا پیغام دیں گے آپ؟
پڑھنا چاہیے، اور بالکل ایک تفصیل سے ہے، اور ترغیب بھی ہمارے ماحول میں ہے،
محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے.
جی
اب تو وہ مختصر بھی ہے، ایک مختصر بھی
طویل ہے،
اچھا
تو بسا اوقات لوگ جو ہے وہ خطبہ لمبا، یعنی اپنے المدینۃ العلمیہ
اس کو چھاپ دیا،
چھاپنے کا تو علم نہیں کہ چھپا ہے یا نہیں چھپا، ابھی تک شاید چھپ بھی گیا ہو، نیٹ پہ آ گیا ہو،
ڈائری میں ہے،
تو
ڈائری میں
جی اس کو مختصر اس لیے کیا گیا کہ وہ جو طوالت تھی اس کی بنیاد پر بہت سے لوگ اس کو پڑھ نہیں پاتے تھے. تو اس خطبے کے اندر لطافت ہے، جو اس کے اندر لطف ہے، جو عرصہ دراز سے اس کو سنتے ہوئے آ رہے ہیں نا، خصوصاً ہمارے جو پرانے بزرگ ہیں، تو کئی مقامات پر وہ بار بار یہی التماس کرتے ہیں کہ بھائی یہ پڑھا کریں.
صحیح.
کیونکہ اس میں سننے کا جو مزہ آتا ہے، اس کا جو لطف آتا ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے. بہت اصل میں ہمارے یہاں بات وہی ہے نا کہ جمعے کا بیان ختم ہوتا ہے اس وقت تو لوگ آنا شروع ہوتے ہیں، شروع کے اندر ابتدا میں چند ہی لوگ موجود ہوتے ہیں، تو وہ خطبے کے ٹائم ایک تعداد ہوتی ہے جو بس ان کو جلدی پڑی ہوتی ہے کہ جلدی ختم ہونا چاہیے. تو اب اتنا لمبا پڑھا جاتا ہے تو وہ بعض اوقات جو ہے وہ اعتراضات کرتے ہیں، یا خود خطیب بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے بعض اوقات.
مدری چینل کے ناظرین، حاجی آصف عطاری سے کچھ اشعار نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سیر گلشن کو دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سیر گلشن کو دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سیر گلشن کو دیکھے سہارا چھوڑ کر سوئے جنت کو لے جائے در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کو لے جائے در تمہارا چھوڑ کر تمہارا چھوڑ کر آقا کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر ایسے جلوے پر کروں مدینہ چھوڑ کر کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ
ہماری خوش قسمتی دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران اتاری بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مدنی پھول ماشاءاللہ مفتیان کرام سے ہم لے رہے تھے. آپ سے جب سے وہ میں نے مدنی پھول سنا ہے, جب سلسلے میں سعادت ملی تھی, وہ تب سے گردش کر رہا تھا. آج میں سوچ رہا تھا کہ آپ سے اس پر کچھ مزید سنیں گے. صلح حدیبیہ والا واقعہ ہے جس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں اور تشریف فرما تھے, حضرت عثمان غنی مکہ مکرمہ پہنچے اور پھر آپ کو کہا گیا بھلے آپ عمرہ کر لیں. اس میں جو آپ نے اس کے تحت چند باتیں بتائی تھیں, پہلے تو کچھ اس کا سینیریو بھی بتائیں وہ کیا ہوا تھا, اور پھر اس کے تحت آپ نے مریدوں کے لیے جو اپنے کسی شیخ سے وابستہ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی کچھ مدنی پھول دیے تھے, کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. میں نے اس وقت یہ کہا تھا گویا کہ یوں سمجھیے کہ یہ چل والے تھے سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ آقا کے بغیر میں طواف نہیں کروں گا.
سبحان,
جبکہ یہ بھی ایک عرصے کے بعد مکہ مکرمہ ان کی حاضری ہوئی تھی, ہے نا, اور ظاہر ہے کون سا صحابی ہوگا جو مکے کی زیارت کو, کعبے کے طواف کو اس کا دل نہ کرتا ہو. لیکن جب کعبے کا کعبہ جن کے ساتھ تھا اور وہ جس مقصد کے لیے گئے تھے وہ اپنے مقصد پر قائم رہے.
کیوں گئے تھے؟ کیا وہ سفر,
یہ اصل میں بات کرنے گئے تو ان کا ایک اپنا ایک مقام تھا. کفار مکہ میں بھی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ایک اپنی پوزیشن تھی, اور یہ تھا کہ یہ بات کریں گے. اور ان کو وہ جب یہ گئے تو انہیں باقاعدہ اس انداز پر لیا گیا, ایک سفیر کے طور پر تھے.
بالکل,
کہ اور بات چیت کرنے گئے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو مکہ مکرمہ میں داخلہ نہیں مل پا رہا تھا اور عمرے کیا وہ کام وہ نہیں ہو پا رہا تھا معاملہ, تو یہ سلو کے لیے گئے, یا مطلب جو بھی گفتگو کرنے
نیگوسیشن کے لیے, ڈائیلاگ کے لیے.
اس میں یہی تھا کہ اب آپ آئیں تو آپ چاہیں تو طواف کر لیں. تو انہوں نے
احرام کی حالت بھی ہے,
انہوں نے طواف نہیں کیا کہ سرکار کے بغیر میں طواف کیسے کروں, اور نہ وہاں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو بھی اس کا یقین تھا کہ عثمان میرے بغیر طواف نہیں کریں گے.
سبحان اللہ,
ایک توقع ہوتی ہے بڑے کو اپنے غلاموں کے ساتھ, آقا کو اپنے غلاموں کے ساتھ.
صحیح,
صحابہ کرام آقا کے وہ سچے غلام ہیں جنہوں نے اپنی آقا کی توقع کے مطابق کر دکھایا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں,
صحیح,
یہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے یہ جو صحابہ ہیں نا, یہ وہ سچے عاشق ہیں کہ انہوں نے وہ کام کر دکھایا ہے جس سے ان کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی وسلم اسے توقع رکھی تھی. وہ اشارہ ابرو پر اپنی جان قربان کرنے والے تھے,
بے شک,
اور وہ کر گزرتے تھے کہ وہ تاریخیں, مطلب بعض تو ایسی باتیں ہیں کہ شاید ہمارے کئی علماء جو محتاط ذہن بھی رکھتے ہیں ماشاء اللہ, اور اس طرح کی سوچ بھی رکھتے ہیں کہ ہر بات ہر کوئی مطلب کہ اس کو ہضم کر جائے, کیونکہ پھر بھی اس کا ایک ہوتا نا کہ جب ہاضمہ صحیح ہو تو پھر چیزیں ہضم بھی ہونا چاہیے. پہلے سے ہاضمہ خراب ہو تو پھر بہت ساری چیزیں
سمجھ نہیں آتا.
چیز صحیح ہوتی ہے, ہاضمہ خراب ہوتا ہے, معدے کی خرابی ہوتی ہے. تو ہمارے کئی علماء ایسے ہیں ماشاء اللہ کہ جو کئی باتیں نہیں بیان کرتے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کیا کیا معاملات کرتے رہے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی عشق محبت تعظیم کے حوالے سے. تو وہ جو مطلب ان ایکسپیکٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی یہ تھا کہ مطلب مکہ مکرمہ جانا اور طواف نہ کرنا, اور پھر مطلب کہ ادھر امید بھی ہے تو ادھر یہ بھی ہے, پھر واپس آنا اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا اس موقع پر صحابہ کرام علیہ رضوان سے بیعت لینا, بیعت رضوان
جی
جسے کہا گیا, اور قرآن کریم میں اس کا جی ذکر مبارک موجود ہے, اور اپنے ایک ہاتھ کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ فرمایا
جی جب وہ افواہ اڑا دی گئی تھی کفار کی طرف سے کہ حضرت عثمان کو معاذ اللہ قتل کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا, تو اس کا بھی ایک علم غیب کا اظہار بھی فرمایا.
یہ بہت سارے مدنی پھول ہے اس کے اندر.
مرید کے لیے جو میں خاص طور پر آپ سے عرض کر رہا تھا کہ شیخ کے ساتھ جو وابستگی ہے پیر سے, ایک لاجک کا دور ہے, ہر کوئی چاہتا ہے بس
توقع پر اترنا. اصل میں توقعات ہوتی ہیں, دیکھو جس طرح آپ کو آپ کے پیر سے توقع ہے نا,
صحیح,
اس طرح پیر کو بھی اپنے مرید سے کوئی توقع ہوتی ہے.
اچھا
کیوں نہیں ہوگی یار, یہ ہمارے اساتذہ بیٹھے ہیں,
صحیح,
ٹھیک ہے, آپ نے اپنے استادوں سے پڑھا ہے,
بالکل,
انہوں نے اپنے استادوں سے بھی پڑھا ہوگا,
صحیح,
آج ان کے بھی شاگرد ہیں. تو جب اس وقت جب یہ اساتذہ کے سامنے بیٹھتے تھے تو اس وقت ان کے اساتذہ کو ان سے امیدیں تھیں, آج ان کو اپنے شاگردوں سے امید ہوتی ہے. کون سا استاد ہے جس کو اپنے طالب علم سے امید نہیں ہوتی ہے؟
صحیح.
کون سے والد ہے جن کو اپنی اولاد سے امید نہیں ہوتی؟
یہ استاد شاگرد کی طرح ہی ہے پیر پوری,
مطلب یہ اس پیر کو بھی استاد کے طور پر لیا گیا نا, پیر کو شیخ کو
مربی کے طور پر لیا گیا,
اس طرح لیا گیا ہے کئی جگہوں پر, اور کئی جگہوں پر استاد کے اپنے الگ سے مراتب و فضائل بیان کیے گئے, جیسے فتح رضویہ شریف کے اندر بھی الگ سے استاد کے لیے بہت سارے مدنی پھول بیان کیے گئے پیر و مرشد کے لیے. لیکن یہ شاید اگر میں کہوں تو یہ تصدیق یا تردید جو فرمائے کہ ہر پیر استاد ضرور ہے مگر ہر استاد پیر نہیں ہے, عموم خصوص مطلق کی نسبت یہاں بنتی ہے, واللہ عالم. کیونکہ پیر کا جو اصل پیر کا جو منصب ہے نا وہ رشد و ہدایت ہے,
صحیح,
وہ سکھاتا ہے, وہ ہدایت دیتا ہے, تو استاد بھی یہ کرتا ہے, مگر استاد پیر کے منصب پر ہو یہ ضروری نہیں ہے,
صحیح,
ہر استاد مگر ہر پیر استاد تو کہلائے گا, کیا کہتے ہیں مفتی صاحب
جی؟
تو یہ چیزیں جو ہے نا ان کو ہے, تو یہ توقع جو ہے جو ہوتی ہے اس کو ضرور بھی ضرور دیکھا جائے. تو خیر وہ اس وقت میں نے کیا کیا عرض کیا تھا ظاہر ہے کہ وہ میرے اس وقت یاد میں نہیں آ رہا, البتہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مبارک ابھی جیسے جاری ہے, پچھلے دنوں ہی ہم اس کنویں کے پاس ہماری حاضری ہوئی تھی امیل سنت کے ساتھ, جو کنواں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے جو آپ نے مسلمانوں کے لیے وقف کیا
جی.
اب وہاں وہ پورا واقعہ تو بیان ہوا مگر اس واقعے میں ایک پہلو جو میرے علم میں نہیں تھا وہ وہاں بیان کیا گیا, وہ یہ تھا کہ جب آپ مسلمانوں کو پانی کی حاجت ہوئی اور جب آپ وہ کنواں خریدنے کے لیے, وہ یہودی تھا
جی
جسے آپ کنواں خریدنے گئے, تو اس نے کہا کہ اس کنویں سے میرا جو روزگار, اس کنویں سے میں یہ کنواں بیچوں گا تو میرا گھر بار یا میرا روزگار کیسے چلے گا, تو اس نے بیچنے سے منع کر دیا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جہاں سخاوت مشہور ہے اور حیا مشہور ہے, میرے سامنے پہلی مرتبہ اس واقعے کے تحت الگ سے میں یعنی کر رہا ہوں, آپ کی زبردست عقل اور مطلب ذہانت اور بڑا مطلب کہ وہ ایک خوبصورت پہلو ہے یہ سامنے بھی آیا کہ, اور آپ چونکہ بزنس مین بھی تھے تو آپ نے اس سے فرمایا کہ پھر ایک کام کرو کہ آدھا میرا آدھا تمہارا, ایک دن میرا ایک دن تم کرو, تو تمہارا روزگار بھی چلے گا میرا کام بھی ہو جائے گا. اس کو کیونکہ جو غیر مسلم اس کی عقل تو نہیں ہوتی, اس نے ایگری کر لیا, اس کو پیسے مل رہے تھے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کنواں, اب وہ ایک دن آپ کا کنواں تھا تو آپ نے ہر ایک کے لیے اسے پانی بھرنے کی اجازت دے دی.
صحیح,
یعنی صرف ایک تو وہ مسلمانوں کا لشکر تھا
جی جی,
نے ہر ایک کے لیے یہ کر دیا جو بھی چاہے پانی لے لے. اب جو پیسے دے کر پانی لیتے تو انہوں نے بھی اسی دن پانی لینا شروع کر دیا.
صحیح. اگلے دن کے لیے
اگلے دن آئے کون پانی بھرنے کے لیے,
پیسوں سے کون لے.
اب وہ کھڑا دیکھتا رہ گیا کہ یار کو پانی بھرنے نہیں آ رہا, تو میرے کو تو وہ نقصان ہی ہو رہا ہے. تو پھر اس نے خود ہی آ کر
آفر دی,
آفر کی کہ آپ کیا کریں پورا آپ ہی لے لو. اب آپ کو آدھا دینے کے بعد میرے کو تو کوئی اس سے نفع وفا تو ہوا نہیں ہے.
صحیح.
تو اس سے بھی نیگوسیشن قیمت وغیرہ جو بھی طے ہوئی یہ کر کر آپ نے پورے کا پورا کنواں
وقف کر
لے کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. تو یہاں مطلب کہ ایک بزنس کمیونٹی جس کو ہم کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی ایک اشرہ مبشرہ ہے, وہ بھی اشرہ مبشرہ ہے,
سبحان
یہی جنتی صحابی ہیں. ان کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ انہوں نے اونٹ کو قیمتوں میں بیچ کے اس کی رسی کے داموں سے 2000 درہم یا 2000 دینار کما لیا گیا. 2000 اونٹ تھے اور اونٹ کو ان کے داموں میں قیمت کی بیچ دیا اور رسی کو انہوں نے الگ سے داموں میں بیچ دیا. تو یہ یعنی کہ کم نفع پر بڑی سرکولیشن کرنا اور بڑا ٹرن اوور کر کے اپنے پروفٹ کو بہت اچھے انداز سے سیو کر لینا, یہ بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو تجارت تھی اس میں یہ پہلو ملتے ہیں. اور یہ ایک بزنس کی بہت بڑی ایک جو اکنامکس جنہوں نے پڑھی ہے یا جنہوں نے بزنس کی جو کچھ ایسی چیزیں پڑھی ہیں تو اس بات کو سمجھ دیں کہ بڑے ٹرن اوور سے کم نفع پر بڑا ٹرن اوور کر کے آپ اپنے بہت سارے پروفٹ کو سام کر سکتے. وہ سلم سارے کا سارا مال نکل جاتا ہے, صاحب کا پروفٹ نکل آتا ہے, ورنہ تو یہ کہ بچ جاتا ہے مال اور پھر پتا چلتا ہے کہ نفع جو تھا نا وہ بچے ہوئے مال میں رہ گیا. وہ بچے ہوئے مال کو بھی اس کوڑی کے دام میں بیچو تو پتا چلا کہ وہ سارے کے سارا
نفع برابر ہو جاتا ہے.
تو یہاں مجھے میرے آقا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس واقعے میں جو یہ ان کی جو ذہانت سامنے آئی نا یہ اپنی مثال آپ.
اچھا پھر بعد میں جب آدھا حصہ, اب تو پتا ہے کہ یہ لینے کے کوئی لے گا بھی نہیں, اور جتنے دام پہلے آدھا حصے کے دیے اتنے ہی دیے آپ نے بعد میں بھی.
جی
اچھا,
یہ بھی ایک آپ نے یعنی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں
محروم نہیں کیا, اس کو بھی نوازا.
یہ یعنی جتنے دام پہلے دیے وہی آدھا حصے کے دام آپ نے بعد میں دے دیے, کیونکہ اس وقت عام طور پہ بزنس کے حوالے سے کوئی کہے کہ بھائی اب تو یہ چیز اس کے قابل ہی نہیں رہی, کوئی خریدے گا بھی نہیں اس کو, تو آپ نے اتنے ہی دام دے کر
دیوار کو ایک دھکا اور دو.
جی اور حضرت اس میں مزید ہم دیکھیں تو جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک زبردست تاجر بزنس مین تھے, اشرہ مبشرہ میں 10 میں سے 6 یا 7 صحابہ اکرام بڑے بڑے بزنس مینوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ اسلام تجارت کو کنڈیم کرتا ہے یا تجارت نہیں کرو, بلکہ تجارت پر تو آپ پورے پورے سلسلے کرتے رہے. تاجر جو ہے وہ بھی بہت زاہد و پارسا ہو سکتا ہے.
ذریعہ معاش کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا.
بالکل,
سورہ جمعہ میں جہاں پر رکنے کا حکم ہوا,
جی
اس کے بعد جو استحبابی حکم ہے
فانتشروا
فی الارض منتشر ہو جاؤ اور
وابتغوا من فضل اللہ
اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو. تو اس فضل سے جو مفسرین نے جو مراد لی ہے یہ کسب ہے, رزق کا معاملہ ہے.
جی
تو جس کو اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے وہ بابرکش ہے کیوں نہ ہوگی. مسئلہ یہی ہے کہ اس کو لیا کیسے جا رہا ہے. ہمارے عموماً کاروبار کرنا نہیں آتا اور کاروبار کے اصول و ضوابط بدقسمتی کے ساتھ نہیں آتے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر سیرت کے پہلو کو پڑھا جائے نا اور غور سے مطالعہ کیا جائے تو کرامات,
جی
عشق و محبت, حیا اور سخاوت,
قرآن سے محبت
قرآن کی تلاوت اور یہ سب کے ساتھ ساتھ پھر جو کاروباری ذہانت اور جو نفع حاصل کرنے کے حوالے سے جو آپ کی جو پھر دنیا کے نفع پر آخرت کے نفع کو ترجیح دینے والی جو ان کی سوچ تھی.
بالکل,
یہ جو قحط کے وقت انہوں نے تاجروں کو جس طرح کا میں کہتا ہوں جس طرح کی انہوں نے ایک سبق دیا, ایک سبق قاموس بیان تھا.
جی
کہ پہلے ان کو ابھارا, بولو کتنا دو گے یعنی کہ ایک وقت میں ڈائریکٹ آدمی ون شاٹ منع کر سکتا ہے نا کہ بھائی نہیں دینا میں اس کو رائے خدا میں دے چکا ہوں, لیکن ایک حکیمانہ انداز ہوتا ہے نا. ہاں پہلے ان سے مطلب کہ نکلوایا کتنا نفع دو گے پھر وہ بھی ایک اسٹیج پر آ کر روک گئے کہ اس سے زیادہ نفع آپ کو کون دے سکتا ہے.
صحیح.
ان کو ایک کوشچن مارک کی طرف لا کر کھڑا کر دیا کہ یہ کس سے سودا کر لیا انہوں نے کہ جو اس سے زیادہ نفع دے سکتا ہے. پھر آپ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ میں نے یہ راہ خدا میں نے دے دیا اور اللہ کریم اس پر اتنا اتنا اجر عطا فرماتا
سبحان
ہے
سبحان اللہ.
تو یہ جو سکھانا نا یہ بھی ایک حکیمانہ انداز ہے. جیسے کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اور وہ حاضر ہونے کے جو آداب ہے نا سلام وغیرہ کر کے, اس ادب کے تحت اس نے حاضری نہیں دی. تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی آئندہ یوں آیا کرنا
جی,
لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں دوبارہ باہر بھیجا, پھر کسی سے فرمایا کہ اس کو جا کر بتاؤ کہ اندر آنے کا طریقہ کیا ہے سلام وغیرہ کر کے. پھر وہ اندر سارا طریقہ بتایا. مفتی احمد یار کا نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں شرح میں کہ یہ وہ حکیمانہ انداز تھا کہ جب ایک شخص کو آپ کسی کام کے پھر دوبارہ پریکٹیکل سے گزارتے ہیں نا, اب یوں کر کے آؤ, ایک تو بولنا ہے پھر ایک پریکٹیکل سے گزارنا ہے. تو جب پریکٹیکل سے ایک شخص کو آپ گزارتے ہیں نا تو وہ شخص بھولتا نہیں اس چیز کو, وہ چیز بہت زیادہ یاد رہ جاتی ہے.
صحیح.
تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اس مقام پر صرف اسے ایک ارشاد عطا نہیں فرمایا بلکہ پریکٹیکل کرایا, اور وہ پریکٹیکل کرا کر پھر اسے سکھا کر دوبارہ داخلے کی ترکیب بنی تاکہ وہ بات یاد رہ جائے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحبتی یافتہ تھے.
صحیح.
یہ اس بارگاہ میں حاضر تھے
ماشاءاللہ,
اور یہ سیکھنے والے مطلب کہ یہ تھا تب. یعنی عموماً تو بیٹھتے ہیں ہم لوگ ایک دوسرے استادوں کے پاس بیٹھتے ہیں لوگ, لیکن دل کہیں اور ہوتا ہے, دماغ کہیں اور ہوتا ہے, کان کہیں اور ہوتا ہے, آنکھ کہیں اور ہوتی ہے, مگر یہ صحابہ کرام تھے, یہ ایسی بارگاہ میں حاضر ہوتے, اور ان کا انداز ایسا ہوتا کہ کہنے والے کہہ کر گئے نا کہ جس طرح یہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو کسی کو بھی بادشاہوں کے درباروں میں بھی ایسا نہیں دے گا.
صحیح.
جو صحابہ کرام علیہم رضوان ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے.
صحیح فرمایا. کالز کو شامل کرتے ہیں سلسلے میں. کالز دیجیے.
آپ کے سلسلے صاحب اور اہل بیت میں یہ سوال پوچھنا ہے کہ دوران سفر حج امیر اہل سنت کے ساتھ جو انہوں نے لمحات گزارے تو ان میں امیر اہل سنت نے اپنے مریدین کو کن کن مقامات پر کن کن الفاظوں کے ساتھ یاد کیا اور ان کو کن کن دعاؤں سے خصوصیت کے ساتھ نوازا, یہ بتا دیجیے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا بھی اس پر
خیال میں یہی بیان کریں گے. میں تو جب بلا لیتے تو ہوتا تھا, یہ تو ساتھ ساتھ ہی تھے.
کیسے یاد رکھا حضرت؟
بے حساب مغفرت, بے حساب جنت میں داخلہ. میرا خیال ہے یہ اتنی عظیم دعا ہے کہ اللہ میرے مرید میرے تعلیم سے نسبت رکھنے والے بے حساب جنت میں داخلہ پائیں.
آمین.
یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت یاد آ رہی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا, عائشہ دعا کرو کہ بے حساب بخشی جاؤ, کہ جس کا حساب کتاب یہ آ گیا وہ ہلاک ہو گیا.
جی,
وہ ہلاک ہو جائے گا, یہ خلاصہ ہے. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ کوئی شخص بغیر حساب کتاب کے بخش دیا جائے, یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور پھر امیر سنت کی جو اپنے مریدین سے لگاؤ وابستگی ہے, تو چند مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ افطار کے وقت فوراً پچھلے چند سالوں میں امیر سنت کے ہونٹوں کے پاس مائک رکھا گیا اور آپ اس کو جس طرح اپنے مریدین کے لیے دعائیں کرتے رہے, وہ چند ایک گھڑیاں ہوتی ہیں. تو خاص گھڑیاں شفاعت کی بھیک لینا ایک امید ہے, تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو مرید تو یقیناً یہ سوال کرتا ہے, چلے اس کی محبت ہے, طریقت ہے کہ میرے پیر صاحب نے میری کتنا یاد رکھا. لیکن میرا سوال یہ کہ مرید تو نے اپنے پیر صاحب کو کتنا یاد رکھا ہے؟ شاید آپ کی روز کی دعا میں آپ کے پیر صاحب کا حصہ ہے. میں عرض کرتا رہتا ہوں اور کہ ہر مرید کو چاہیے کہ کم از کم دن میں ایک بار تو اپنے پیر صاحب کے لیے دعا ضرور کرے.
ماشاءاللہ,
اللہ توفیق دے تو پانچوں نماز کے بعد پیر صاحب کے لیے دعا کرے. پیر صاحب کو نہ بھولے کہ مجھے تو یہ سجدے کی توفیق بھی پیر صاحب کے صدقے میں نصیب ہوئی ہے.
صحیح.
تو بے نمازیوں کو نمازی بننا کی توفیق پیر صاحب کے صدقے میں نصیب ہوتے. تو محسن کا احسان ہے اور اس کا شکریہ ادا کرنا ہے.
بالکل.
تو میں تو ہر دعوت اسلامی والے کو عرض کروں گا, امیر سنت سے محبت کرنے والوں کو بھی عرض کروں گا کہ کم از کم روزانہ اگر پانچوں نمازوں کے بعد فار ایگزامپل نہ بھی ہو سکے تو کم از کم یہ کہ جہاں اپنے والدین کو اور اپنے پیر صاحب کو اور اپنے اساتذہ کو روزانہ ان کو دعا میں یاد رکھیں.
مدری انعامات میں بھی
وہ پیر صاحب دعا کرتے رہے.
طلبا کے مدری انعامات میں بھی ہے.
میرا اس سے زیادہ کہ شاید روزانہ امیر سنت اپنے مریدین کے ایمان کی حفاظت کی التجا اپنے رب کی بارگاہ میں کرتے ہوں گے. میرا اپنا یہ حسن ظن ہے.
اہل بیت کی شان میں آصف بھائی چند اشعار کربلا والوں کی یاد میں، کچھ اشعار اگر آپ اختتام پہ سنا دیں.
میرے حسین پر سلام، میرے حسین پر سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، میرے حسین پر سلام، میرے حسین پر سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، جن کو دھو کے سکوتے بلایا گیا، جن کو دھو کے سکوتے بلایا گیا، جن کو بے کے بٹھائے ستایا گیا، جن کو بے ستایا گیا، جن کے بچوں کو بھوکا بلایا گیا، جن کے بچوں کو بھوکا بلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین پر سلام، السلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، میرے حسین پر سلام، میرے حسین پر سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین،
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
یا شہید کربلا فریاد ہے، نور چشمے